السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام اور انجینئر زبیر طیب۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات میں ہم بات کریں گے ان میں بہت ساری ڈیولپمنٹس پاکستان سے متعلق ہیں اور اس کے اوپر بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ کو جو ظاہر کرتی ہے، تو یہ کہ رائٹرز کی خبر یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک پاکستان پر دباؤ بڑھا رہی ہیں اور ایک ایسی کوشش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کو دہشت گردی کی معاونت کرنے والے ممالک جن کے اوپر گہری نظر رکھی جا رہی ہے اس فہرست میں شامل کیا جا سکے، واچ لسٹ میں شامل کیا جا سکے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا اقدام پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان کے وزیر داخلہ انہوں نے سی این این کے ساتھ انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ ایسے تمام جو اقدامات ہیں جو پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، یعنی زیادہ سود مند نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان ایشوز کا ہم جائزہ لیں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا سیگمنٹ، اس میں گفتگو ہوگی ہیومن رائٹس منسٹری نے پاکستان کے اندر وزارت جو ہے انسانی حقوق کی، اس نے قومی اسمبلی کے اندر ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سال 2013 سے 2017 کے درمیان 17,000 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ سو پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ وہ کراچی میں بلدیہ فیکٹری کیس، آپ کو معلوم ہے جس میں سینکڑوں مزدور جل کر ہلاک ہو گئے تھے اور مبینہ طور پر اس فیکٹری کو آگ لگائی گئی تھی۔ اس میں 3 افراد پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فرد جرم عائد کر دی ہے، جن میں عائد کی گئی ہے ان میں ایک موجودہ رکن صوبائی اسمبلی بھی شامل ہیں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ پاکستان کے اعلی حکام جو ہیں، پاکستان کے مفتاح اسماعیل جو کہ اس وقت جن کے پاس فائنانس منسٹری بھی ہے، مشیر خزانہ ہیں، ان کی طرف سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ وہ مل کر ایک ایسی فہرست میں پاکستان کو شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو مبینہ طور پر عالمی سطح پر دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے فنڈز کی فراہمی کی روک تھام کے ضابطے پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ منی لانڈرنگ اس ریفرنس میں جو ہوتی ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیرر فائنانسنگ ہے، اس کے لیے جو قانون، جو ضابطے ہونے چاہیے ہیں، اگر سمجھا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہیں سو ان ممالک کو اس فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، تو یہ پاکستان کے اوپر ایک بڑا دباؤ ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ گزشتہ روز صدر ممنون حسین کی جانب سے ایک آرڈیننس پر دستخط کیے گئے تھے جس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا، یا جو آرڈیننس اس بات کا متقاضی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جن تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ اور اسی آرڈیننس کے تحت اب راولپنڈی کے اندر اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ جماعت الدعوہ اور اس کی جو ذیلی تنظیم فلاح انسانیت، اس کے زیر انتظام چلنے والے مدرسے اور بنیادی صحت کے جو مراکز ہیں، ان کا انتظام محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ انیشیٹو جو ہیں وہ بنیادی طور پہ حافظ سعید، ان کی یہ تنظیمیں ہیں اور ان کے خلاف یہ اقدامات لیے گئے ہیں۔ کیا ان اقدامات سے پاکستان کسی حد تک بین الاقوامی جو مطالبات ہیں ان کی تعمیل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ انالیسز لیں گے۔ کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر فیلو وتھ سینٹر فار گلوبل پالیسی اور فیلو وتھ پروگرام آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی۔ برگیڈیئر حامد سعید صاحب نے جوائن کیا ہے، ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور زاہد گشکوری صاحب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور ان ایشوز کے اوپر وہ اپنی رپورٹس بھی فائل کر رہے ہیں اور ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں۔ پہلے ہم ذرا اپڈیٹس لیتے ہیں، پھر انالیسز کے لیے آئیں گے اپنے مہمانوں کے پاس۔ زاہد، بہت شکریہ آپ کا۔ کیسے، کس طرح کے اقدامات آپ دیکھ رہے ہیں حافظ سعید اور ان کی اینٹیٹیز کے خلاف پاکستان کے اندر؟
آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کا آپ نے بتایا۔ بنیادی طور پر پاکستان یہ سارے سٹیپ، آنے والی جو میٹنگ ہے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی پیرس میں جو کہ سنڈے سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اس میں پاکستان اور پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے خلاف، جس طرح آپ نے بتایا، یو ایس، یو کے، خود فرانس، انڈیا تو ہے ہی، اور کچھ ممالک ہیں جو ایک موشن موو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں، جہاں پر پاکستان کو کافی فائنینشیل سینکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں گرے لسٹ میں پاکستان کو شامل کیا جائے۔ تو پاکستان اپنا سٹانس اور اپنا موقف سٹرانگ کرنے کے لیے یہ سٹیپ پاکستان کو جو پہلے لینے چاہیے تھے، جس آپ کو معلوم ہے 2013 سے 2015 تک پاکستان پہلے ہی گرے لسٹ میں رہا تھا، اس کے بعد اس کو وائٹ لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ تو پاکستان نے بالآخر آج وہ سٹیپ لیے ہیں جس میں وہ تنظیمیں جو یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے بین کی جاتی ہیں، ان کو پاکستان اب باقاعدہ طور پر نہ صرف بین کر رہا ہے بلکہ ایک فوری ایکشن کے ذریعے آرڈیننس صدر پاکستان نے جاری کیا ہے, جس میں وہ ساری تنظیمیں خود بخود سے کالا دم قرار دی جائیں گی, جس میں اب یہ دو تنظیمیں جو پہلے واچ لسٹ میں تھیں اور دونوں ہی جس طرح آپ نے بتایا حافظ محمد سعید ان کو بیک کرتے ہیں, آج پاکستان نے نہ صرف ان کے اکاؤنٹ فریز کرنے کے لیے بلکہ ان کے جتنے آپریشنز ہیں پورے ملک میں ان کو باقاعدہ طور پر بین کر دیا ہے اور نوٹیفائی بھی کر دیا ہے. تو یہ وہ سٹیپ ہیں جو پاکستان چاہے گا اپنا کیس وہاں پر پلیڈ کرے گا تاکہ جو موو ہے ان ممالک کی طرف سے اس کو روکا جا سکے. اور
اب دیکھنا یہ کہ 11th آور اگر یہ اتنے دباؤ کے بعد یہ اقدامات اگر لیے بھی جاتے ہیں تو کس حد تک یہ تشفی کا سبب بن سکتے ہیں جو یہ ایکشنز لینا چاہ رہے ہیں. بریگیڈیئر حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کامران بخاری صاحب ان کا انالیسز لیتے ہیں. کامران صاحب, پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا یہ ٹیرر واچ لسٹ میں آنے کے کانسیکوینسز یا نتائج کیا ہو سکتے ہیں, اور پاکستان نے جو اقدامات ابھی کیے ہیں کسی بھی دباؤ کے نتیجے میں ہیں یا پاکستان کی آپ نے پلاننگ ہے, یہ کس حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں پاکستان کو؟
دیکھیں یہ جو ہے بڑی ایک سلپری سلوپ ہے, گو کے اچانک کوئی بہت بڑا جھٹکا نہیں دیا گیا. یہ بات جو ہے اب بڑے سال ہو چکے ہیں امریکہ کی طرف سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ بھائی جو ہے پاکستان کو ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں پاکستان کی رگ رگ میں پھیل چکی ہیں, یہ صرف دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہیں, یہ ایک سوشل موومنٹ بن چکا ہے, ان کے فائنینشیل امپائرز ہیں اور یہ جو ہے ان کی جڑیں جو ہیں وہ عدلیہ میں بھی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے ان کی باقاعدہ بیٹری ہوتی ہے وہ کلا کی. اور اب یہی ہوگا کہ جو ہے وہ اپنے وکیلوں کو کہیں گے کہ بھائی آپ کیس اس کے خلاف جو ہے کیس کریں حکومت کے خلاف اس اقدام کے خلاف تاکہ وہ اپنا بچاؤ کر سکیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ظاہر ہے یہ تو ایک ریئیکٹو قسم کا ہے, تو مطلب کوئی بھی اگر خبروں کو فالو کر رہا ہے تو اس کے لیے صاف ظاہر ہے کہ رات کو کوئی قریب 21 گھنٹے پہلے یہ خبر آئی تھی رویٹرز کی جانب سے ایکسکلوسیو کہ یہ سینکشنز لسٹ ہو رہی ہے, اور کوئی 2 گھنٹے پہلے پھر رویٹرز نے ہی خبر دی کہ پاکستان نے جو ہے وہ ان تنظیموں کو کلدم قرار دے دیا ہے اور ان کے اوپر مزید پابندیاں ڈال دی. لیکن یہ امریکی پوائنٹ آف ویو سے ایک تو یہ ہے کہ وہ یہی دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ کوئی جینونلی نہیں کر رہے, ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے تو ہی یہ جو ہے نا انہوں نے یہ اقدام کیا ہے. تو یہ بہتر ہوتا کہ پاکستان اس کو پرو ایکٹیولی کرتا, لیکن یہی المیہ ہے پاکستان کی جو ہے فورن پالیسی کا کہ وہ صحیح طریقے سے انالائز نہیں کر پاتے ہیں جو نا سول ملٹری جو ہماری لیڈرشپ ہے کہ بھائی مسئلہ کتنا خراب ہو چکا ہے اور اس کا کس طریقے سے جو ہے جو موقف ہے پاکستان کا یہ مطلب تاریخ ہے کہ جو ہے 9/11 ہوا تب بھی.
لیکن اس سے پہلے میں برگیڈیئر صاحب کے پاس جاؤں تو کامران یہ بتائیں کہ آخر پاکستان کا اس میں نقطۂ نظر کیا ہو سکتا ہے, وہ کیوں کر ان تنظیموں کے خلاف ایکشن نہیں لیتی, کیا ایویڈنس نہیں ہے جیسے ایک روایتی موقف ہمارے سامنے آتا رہا ہے کہ جس کو اعتراضات ہیں وہ بتائیں, یا یہ کام بھی پاکستان کی ایجنسیوں کو کرنا ہے کہ اگر وہ کسی بھی سطح پہ کسی بھی ملک دنیا کے کسی بھی حصے کے لیے اگر خطرناک ہیں تو پھر پروسیکیوشن جو ہے وہ مضبوط ہو اور پھر ان کو عدالتوں سے سزا ملے, اگر مقدمات یہ محض ایکشن ہوں گے تو وہ تو یقیناً عدالتوں کے اندر چیلنج ہو جائیں گے اور جب تک کوئی ایویڈنس نہیں ہوں گے سو وہاں سے ان اقدامات کو جو ہے وہ منسوخ قرار دیا جائے گا.
ہاں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ انٹرنیشنل لا ورسز ڈومیسٹک لا کا بھی ایک ایشو آ جاتا ہے کہ بھائی انٹرنیشنل لا کو کس جو ہے اس کا اگر کچھ کلیش ہو رہا ہے, ایک تو یہ نا کہ لیجسلیشن بھی ہماری بڑی کمزور ہے, آن دا جو لاز آن دا بکس ہیں وہ اتنے اپنا سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے, پھر ان کی امپلیمنٹیشن آف دا جوڈیشل کاروائی جو ہے گو کہ جوڈیشری نے گزشتہ کچھ سالوں میں اپنے آپ کو بڑا فعال کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے. جہاں تک جو ہے پاکستان کا موقف, دیکھیں پاکستان اپنا موقف بتا نہیں پا رہا, پاکستان کو اب جو ہے دیکھیں یہ بات سب کو پتا ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ صرف دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہیں, یہ کوئی کسی پہاڑ کے کسی غار میں نہیں رہ رہے, یہ کوئی جو ہے ان کے کچھ ٹھکانے نہیں ہیں, یہ تو باقاعدہ وہ ایک سول یا ان سول سوسائٹی کا جو ہے وہ حصہ ہے, اور جو ہے یہ چیز پاکستان اپنے مغرب کے اندر بالخصوص امریکہ کے اندر باور نہیں کرا پا رہا, کیونکہ جو ہے پبلک ریلیشن مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ہی پور ہے پاکستان کی, اور پاکستان کی جو ہے سفارتکاری بہت پور ہے. میں مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی جو ہے مجھے دکھ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے, اس کو اس حقیقت کا ہم جب تک سامنا نہیں کریں گے تو پاکستان جو ہے پھر اسی طرح جو ہے دھکے کھاتا رہے گا.
تو پاکستان کے لیے مشکلات برگیٹ جی, ہمیں صحیح صاحب آپ کے بھی ہم بہت بے حد مشکور ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں دونوں, ایک میں نے خبر بھی آپ کے سامنے رکھی اور ایک تجزیہ بھی آپ کے سامنے, ایک طرف سے دباؤ ہے دوسری طرف سے بظاہر کچھ ایکشنز ہیں, لیکن اس طرح کے اقدامات تو پہلے بھی لیے جاتے رہے ہیں جو تسلی کا سبب نہیں تھے باقی انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز کے لیے. سو اب کی بار یہ کیسے مختلف ہیں, اور پھر یہ کہ پاکستان کے اندر جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کے خلاف ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ ایسا ایکشن جو یہ ثابت کرتا ہو کہ ان واقعتاً ان تنظیموں کو ڈسکریج کرنا مقصود ہے, وہ کیوں کر نہیں ہو پا رہا ہے؟ جی بریگیڈیئر صاحب.
جی ایک تو میں پہلے بتا دوں کہ آپ کی آوازیں جو ہے کوالٹی آف اسپیچ بہت ڈسٹارٹڈ ہے, لیکن جو کچھ مجھ سے پہنچ پایا ہے اس سے میں نے جو اخذ کیا ہے کہ میں بخاری صاحب اور کامران صاحب سے کافی حد تک متفق ہوں کہ یہ دہشت گرد تنظیم ان کو ٹھہرا دینا کاغذوں کے اوپر ایک علیحدہ چیز ہے, اور ان موجودہ اعمال و افعال کی روشنی میں اس چیز کا جائزہ لینا ایک علیحدہ چیز ہے. میں اگر ہم بحث کی خاطر تصور کر لیں کہ ماضی میں کبھی ان تنظیموں کا کشمیر کی آزادی کی جو موومنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا, یہ بھی میں صرف بحث کی خاطر تصور کر لیتا ہوں, تو اب مدت سے وہ بالکل وہ رات تک منقطع ہو چکا ہے, اور یہ مکمل طور پر سوشل سروسز کے سیکٹر میں آ چکی ہیں. یہ میتھار میں یہ کنویں کھود میڈیکل ڈسپینسریاں بنا رہے ہیں, اور عوام کو جو مختلف تکالیف ہیں ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا حکومتی سطح پہ کوئی کام اس طرح کا نہ ہو رہا ہو. تو اس صورت میں ان کو واچ لسٹ میں رکھنا یا علیحدہ کرنا سوائے اشک شوئی کے اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ پریکٹیکلی ان کا نہ وہ رول ہے جس کی وجہ سے ان کو دہشت گرد ٹھہرایا جائے, اور نہ ہی یہ دہشت گرد کسی ایکٹ میں آج ملوث ہیں. پاکستان کے اندر ہیں اور سر عام ان کے سارے ایکشن دکھائی دے رہے ہیں, کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں, غاروں میں نہیں گھسے ہوئے, کہیں ان کا دہشت گرد کا کوئی ان کے اوپر الزام نہیں ہے, کہیں ان کے ہتھیاروں کا ذخیرہ نہیں آج تک دریافت ہوا. تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ میرے خیال میں چونکہ یہ تو سب کے علم میں ہے کہ بھارت کے زیر اثر امریکہ نے یہ دباؤ پاکستان پر بڑھایا ہے, یہ بالکل واضح چیز ہے. یہ پاکستان میں جو پرسپشن ہے, جو لوگوں کے ذہن میں عام خیال ہے, میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو اگر بھارت کو تکلیف ہے کسی طرح کی, اور امریکہ اس کے زیر اثر اس طرح کی قرارداد لانے میں کامیاب ہو گیا ہے, تو یہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات نہیں عزم ہوگی, نہیں جذب ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے اوقاف کے حوالے کر دیا, ان سے سب کچھ ٹیک اوور کر دیا, تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر وہ اپنا صحیح کام کرنا چاہتی ہیں تو اس میں آپ رکاوٹ ڈال کے کیا حاصل کر دیں گے؟ کچھ بھی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. وہ اگر جس طرح بخاری صاحب نے صحیح کہا تھا کہ عوام کے ذہنوں میں وہ ہیں اور عوام کے دلوں میں ہیں, بسے ہوئے ہیں, اور ان کے لیے کوئی سوشل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, تو ان کو سائڈ لائن کرنے سے کیا حاصل کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. میرا خیال میں یہ صرف جو ایک بین الاقوامی پریشر ہے اس کو زائل کرنے کی خاطر پاکستان نے کہہ دیا کہ چونکہ آپ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا دہشت گرد تنظیموں میں, تو ہم نے بھی ان کے خلاف.
لیکن ایک بات, اگر عوام کے دلوں میں بسے ہوتے تو پھر یہ پارٹیاں جو ہیں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہیں, جمہوری طور پہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی نمائندگی نظر آتی, سو ایک بڑا چنک جو ہے یا شیئر جو ہے پبلک کا, وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. ظاہر کشکوری آپ ہمیں یہ بتائے گا پبلک سینٹیمنٹ ان آرگنائزیشن کے لیے, ان تنظیموں کے لیے کیا ہیں, اور کیا ان کا بیانیہ زیادہ مقبول عام ہے کہ ان کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ بھارت سے دباؤ کا نتیجہ ہیں اور یہ کسی طرح کی عسکریت پسندی یا دہشت گردی کا حصہ نہیں ہے؟
اسد جی, بہت بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. دیکھیں, پاکستان کی جو سیاسی افق ہے وہ گزشتہ 1.5 سال سے تبدیل ہوا ہے, اور پاکستان کا جو نیریٹو تھا نیشنل ایکشن پلان اور دوسرے جو پاکستان نے ایکشن لیے ہیں, اب اس طرح کی تنظیمیں جو واچ لسٹ پر ہیں یا کالا دم ہیں, ان کا پولیٹیکل نیریٹو एक इलेक्टोरल फॉर्म में, एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में सामने आया है। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के 5 जो बाई पोल्स हुए हैं उसमें तहरीके लबैक पाकिस्तान एक है, जिसका नैरेटिव ताहिरुल कादरी की एग्जीक्यूशन के बाद आया था, वो तीसरी पोजीशन हासिल कर रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक एस्टेब्लिश जमात है, सियासी जमात है, मुल्क में 3 दफा बल्कि 4 दफा हुकूमत कर चुकी है, उससे भी ज्यादा वोट ले रही है। एक नैरेटिव इस साइड पे खड़ा है, दूसरी साइड पे यही तंजीमें जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इन दो तंजीमों ने एक मिल्ली मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाने की कोशिश की है। पाकिस्तान आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और इसका केस इस वक्त अदालत में है क्योंकि कुछ एजेंसीज ने रिपोर्ट दी थी कि ये तंजीम, क्योंकि इन तंजीमों ये तंजीमें उनको बैक कर रही हैं, लिहाजा इनको रजिस्टर ना किया जाए। लेकिन उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करते रहे हैं ये इलेक्शन, और 3,000, 5,000, 6,000 तक वोट लेते रहे हैं, चौथी बड़ी जमात के तौर पर सामने आती रही है। तो ये एक नया नैरेटिव है पाकिस्तानी सियासत में जिसमें वायलेंस भी शामिल हो रहा है, और पाकिस्तान को ये नैरेटिव असर देना होगा कि अगर इस तरह की सियासी जमातें या इस तरह के ग्रुप जो कि वायलेंस के साथ जुड़े रहे हैं किसी दौर में या अभी भी हैं, या इंटरनेशनल कम्युनिटी को इससे कंसर्न है, तो इनको पहले ऐसी पॉलिसी देनी होगी रियासत को कि इनको कहें कि पहले आप अपने आप को वायलेंस से डिसोसिएट करें, अलहदा करें, और फिर जो मेन स्ट्रीम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है
फिर आप उसमें आए,
इनको कामरान बुखारी सारे में लेके आए।
जी कामरान साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम पुराना नहीं है, बहुत पुराना है कि इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो नर्चर होते हैं और किसी सोचे समझे मनसूबे के तहत होते हैं। पाकिस्तान अपने आप को कितना डिसोसिएट कर सका है इस इल्ज़ाम से, और ख़ासतौर पे जब ये कहा जाता है कि 99 के बाद से पाकिस्तान की जो डॉक्ट्राइन है वो काफ़ी बदली है, सो अभी भी पाकिस्तान के ऊपर उंगलियाँ क्यों उठ रही हैं? ग्राउंड के ऊपर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को बार बार कटहरे में लाती हैं?
देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है वो एक ट्रस्ट का इशू है। पाकिस्तान को के इकदामात को ट्रस्ट नहीं किया जाता, मतलब जो है ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि भारत के जेर असर होकर अमेरिका ने पॉलिसी बनाई, ये बात ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक हकीकत ये भी है कि असद आप भी वाशिंगटन में हैं, मैं भी हूँ, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, कि एक अदम एतमाद की फिजा है जब भी पाकिस्तान की बात की जाती है, एक शक किया जाता है कि कोई डबल गेम खेली जा रही है। अब ये हम बहस कर सकते हैं कि भाई जो है क्यों है ऐसे, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान से जो खबरें साल हा साल से आ रही हैं, यानी जब से जो है 2007 में जब से मुशर्रफ हुकूमत कमजोर हुई और जो है वो लॉयर्स मूवमेंट चली, फिर साथ में दहशतगर्दी की एक लहर फैल गई, पाकिस्तान से नेगेटिव ही खबरें आ रही हैं, बल्कि यूं कहूंगा कि जो है मतलब अगर आप साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत से ले लें तो उस वक्त से लेके अब तक नेगेटिव खबरें ज्यादा आती हैं। ठीक है, मीडिया नेगेटिविटी पर फोकस करता है, पॉजिटिविटी पे नहीं करता, ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन अगर वॉल्यूम इतनी बढ़ जाती है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है नेगेटिव हो रहा है, बिन लादन मिल गया वहां से, और जो है मतलब आप देख लें, उठा लें 2007 से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर से कितनी पॉजिटिव खबरें आई हैं, कितनी नेगेटिव आई हैं, उसने एक परसेप्शन शेप कर दी है अमेरिका के अंदर के पाकिस्तान जो है वो एक हद तक दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन ज्यादा संजीदा नहीं है, और तमाम दहशतगर्दों को जो कि इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या अफगानिस्तान में कार्रवाई करते हैं या बैन अलाक्वामी तौर पे कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ जो है इतना काम नहीं होता, और पाकिस्तान ने इस मौकफ को तब्दील करने के लिए माजर से कहूंगा कि बड़ी मतलब वो एक बेढंगा सा जो है जवाब दिया है, कोई पॉलिसी स्ट्रेटजी नहीं है कि भाई पाकिस्तान अपने नैरेटिव को सेल कर सके। यहाँ बहुत आसान नैरेटिव है कि देखें ये बात हकीकत है कि इन लोगों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीमों से है, ये लश्कर तैयबा और ये हमें मानना चाहिए, और साथ में ये भी कहना चाहिए कि अब मामला इतना आसान नहीं है कि भाई इन लोगों को बस पकड़ के तो हम बंद कर दें और उनके ऊपर, चूंकि ये इनकी आवाम के अंदर जो है, और ये गलती माननी पड़ेगी पाकिस्तान जो है की लीडरशिप को कि भाई कि ये इन लोगों को इतना फैलने का मौका क्यों फैला कि ये अब एक सोशल रियलिटी हो चुके हैं।
सही, एक सोशल रियलिटी हो चुके हैं। और जैसे जायद ने भी बताया कि एवरेज जो है वो इस तरह के जो मजहबी इंतहा पसंदाना नजरियात रखने वाली सियासी जमातें जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं सिस्टम के अंदर, देखा गया कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात में इसके बावजूद कि उनकी सियासी जमातों की उम्र अभी महीनों से ज़्यादा नहीं है, वो 15,000 से 18,000 वोट जो है वो सिक्योर कर रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये देखा जाए कि एक जनरल रफ सा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेच्योर बड़ी सियासी जमातें हैं नजरियाती बुनियादों पर, हार्डली बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इतना वोट नजरियाती बुनियाद पे पैदा नहीं कर सकी हैं जो कई दहाइयों से भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान अल्टीमेटली क्या करे जो उसको इंटरनली भी सिक्योर करे और एक्सटर्नली भी।
देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली तो जैसे मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि पाकिस्तान अपना मौकफ उतना वाज़े अल्फाज में बैन अल-क़वामी कम्युनिटी तक नहीं पहुंचा सका और उनको कायल नहीं कर सका कि पाकिस्तान ने इंतहाई सीरियस इकदाम लिए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ विद इन इट्स ओन बाउंड्रीज। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मैं लाहौर में मुकीम हूं, आज इस्लामाबाद से आया हूं, मुझे पता है कि यहां हालात क्या थे, कि हमें घर में बैठे हुए भी महसूस होता कर कुछ पता नहीं कौन सी चेक पोस्ट पे कहां पे कौन सा बंदा कब एक्शन दिखा दे, कस बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट के ऊपर धमाका, और वो इतनी उसमें इतनी यानी नाकाबिले यकीन बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह आई है कि आप बाहर बैठे हुए उसका अंदाजा नहीं कर सकते। हम महसूस कर सकते हैं कि पाक फौज ने कितना ज्यादा काम किया है एंटी इसके टेररिज्म के खिलाफ। अब ये जो हम अपना मौकफ है ये बार बार दोहराने के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम कायल नहीं कर पाए कि हमारा जो कैपेसिटी है उसके अंदर रहते हुए हमने हर मुमकिन काम किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में कश्मीर के अंदर जो इंडिजिनस फ्रीडम मूवमेंट चल रही है, अनफॉर्चुनेटली उसमें इंडिया बैन अल-अक़वामी बरादरी को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो चुका है कि पाकिस्तान इसका मुहर्रिक है, जो कतअन गलत है, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान हरगिज़ अब उसमें मुलव्वस नहीं है, ये उनकी इंडिजिनस मूवमेंट जो है वही चल रही है।
लेकिन देखिए, अगर इंडिया की बात सुनी जाती है तो पाकिस्तान का जो काउंटर नैरेटिव है वो नहीं सुना जाता है, कामरान जैसे कह रहे हैं।
मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि अगर इंडिया ये बात तस्लीम कर ले तो फिर उसकी सुबकी होती है, क्योंकि फिर उसके ऊपर मजीद दबाव बढ़ेंगे कि ये तो आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, अगर कश्मीरी आपके साथ नहीं रहना चाहते तो आपने जो वादे किए हुए हैं प्लेबिसाइट कराने के वो कराओ। तो इसलिए वो उन आवाजों को दबाने की खातर, उन मुतालबात को कमजोर करने की खातर वो पाकिस्तान को मूर्दे इल्जाम ठहराता है, जबकि हकीकतन कश्मीर की जो इंडिजिनस मूवमेंट में उसमें पाकिस्तान का कोई रोल अब नहीं है, कतई नहीं है,
मौजूदा तौर पे नहीं है।
ये बिल्कुल
कामरान साहब ये बताइएगा कि बिलफर्ज अब एक तरफ हमें ये लगता है कि एक तरफ ये खदशात सामने आ रहे हैं, जैसे आपने रॉयटर्स का हवाला दिया कि उन्हीं की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को उस वॉच लिस्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है और कुछ घंटे बाद पाकिस्तान से ये डेवलपमेंट सामने आ जाती है। एक तशकीक पाकिस्तान के अंदर ये भी होती है कि जब पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कम्प्लाई करने की कोशिश करता है, उनकी उसकी कम्प्लायंस में आना चाहता है, तो दूसरी जानब से मुतालबात या डू मोर की डिमांड भी बढ़ने लगती है। सो अब अगर पाकिस्तान यहाँ पे तामील करे भी तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ से मुतालबात जो हैं वो मजीद शदीद से शदीद तर ना होते जाएं, जो पाकिस्तान के लिए शायद आसान ना हो।
देखें, ये जो है वो क्रिएटिविटी का फुकदान है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान जो है वो एक रियासत जो है वो अंडर सीज रियासत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है, मतलब मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन एक हकीकत है कि हम अंडर सीज मेंटालिटी के तहत जो है वो ऑपरेट करते हैं। कोई क्रिएटिविटी नहीं है खास किसी खास लेवल की, कोई जिन लोगों को क्रिएटिविटी आती है पाकिस्तान के अंदर वो अनफॉर्चुनेटली हुकूमत में नहीं है, वो लोग सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। हकूमत के अंदर जो हमारे जो सिविल मिलिट्री जो है ब्यूरोक्रेसी है, जो सियासी क्यादत है, जितनी भी हमारी क्यादत है, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है उनकी तरफ से हमने नहीं देखी। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जो है आप एक काम करेंगे तो उसके बाद दूसरा जो है आप प्रियम्प्ट करें, आप सोचें कि भाई गेम आउट करें इसको। तमाम रियासतें ये काम करती हैं, गेम आउट करती हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान है, ठीक है, उसके ऊपर भी बड़ा दबाव रहा है, लेकिन ये कि उन्होंने अपने दबाव को कॉम्बैट किया है और मतलब इस वक्त अमेरिका खुद कह रहा है कि भाई ईरान जो है का असर और सूख जो है वो मशरक वस्ता में सबसे ज्यादा उसका फैल चुका है, तो वो सैंक्शन ज्यादा मुल्क है, तो ऐसा कैसे है कि हाँ भाई ये जो है कि हम एक करेंगे तो फिर और भी आएगा। मैं इस मफरूजे से इतफाक नहीं करता, बात सारी इतनी है कि हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब से मैं माजरत से जो है इख्तलाफ करूंगा और बड़े एहतराम के साथ करना चाहता हूँ कि भाई देखें, भारत तो करेगा अपने मफाद के लिए जो काम करना है, पाकिस्तान कब अपने मफादात को देखेगा? ये तंजीमें पाकिस्तान के अंदर जो है जो पनप रही हैं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट है, ये हमें मिडिवल टाइम्स में ले जाने के चक्रों में बजाय इसके कि हम जो 21वीं सदी है उसके अंदर हम जीना सीखें, ये हम ही रोकेंगे, कोई और नहीं रोकेगा। और
पाकिस्तान क्यों चाहेगा
जिंदगी का बायस है
जी ब्रिगेडियर साहब, क्यों पाकिस्तान चाहेगा ऐसी तंजीमें पाकिस्तान के अंदर पनप पे, या उनकी एक वाजी हौसला शिकनी क्यों नहीं होती?
और देखिए, हौसला शिकनी करने का कुछ मुझे जरिया भी तो बताइए ना, जैसे बुखारी साहब ने इससे पहले फरमाया और उससे पहले मेरे दूसरे भाई कामरान साहब ने गालबन जिक्र किया,
कामरान बुखारी एक ही हमारी पर्सनालिटी है, कामरान साहब भी वही हैं और बुखारी साहब भी वही हैं, कामरान बुखारी हैं और जाहिद गिश्कोरी हमारे साथ हैं।
मुझे वो असल में आज
जी मैं समझ रहा
हूँ, स्टार्टर है, मैं बहुत सारी चीजें समझे बगैर ऐसे अंदाजे से कुछ चीजों का जवाब दे रहा हूँ।
जी जी,
बात यूं है कि मैं इस चीज से तो इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी प्रोएक्टिव नहीं है इस सिलसिले में,
सही,
इट नॉट प्रीएम्प्टिव, इट इज नॉट प्रोएक्टिव, हम रिएक्टिव पॉलिसी है हमारी कि जो किसी ने कहा उसके मुताबिक अपना रद्द अमल आपने दे दिया, हमें प्रोएक्टिव होने की यकीन जरूरत है, बिल्कुल आई फुल्ली एग्री बुखारी साहब से मैं इत्तफाक करता हूं। और इसी तरह जहां तक इंडिया है, इंडिया का और अमेरिका के जो कॉमन मकासद हैं उसमें वो दोनों स्ट्रेटेजिक अलाई आप एक दूसरे को करार दे चुके हैं और ये दुनिया भर में एक जानी बुनी चीज है, ये कोई मुहिमा नहीं है अभी। इसलिए अगर भारत के मुफाद में अमरीका कोई भी करारदाद लाता है या उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है तो जो भी काबिल फहम है, और पाकिस्तान ने अपने कौमी मुफादात को सामने रखते हुए अपने फैसले खुद करने, पाकिस्तान का बार बार एक ही नैरेटिव है कि हम अपनी इस्तेदाद पर जो कुछ कर सकते थे हम कर चुके हैं और इससे मजीद करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये जो मैंने एक जुमला बोला है इसको एज ए नेशनल पॉलिसी हम लोगों को सेल करने में कामयाब नहीं हो सके, ये दे रही एग्री विद मिस्टर बुखारी, ये हम उनके जेहन में ये चीज रासख तौर पर नहीं कर सके कि इससे ज्यादा करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है जब तक कि बाकी कंडीशनैलिटीज पूरी नहीं होती। मसलन हम कहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन को वापस ले जाओ, उनकी आड़ में जो लोग आ जाते हैं और जो कबायली मेंटेलिटी को और उनके कस्टम और रवायात को जानते हैं, उनकी इल्म है कि इनका आमदोरफ्त तो थ्रू आउट रही है, सदियों से रही है और ये पोरस बॉर्डर है और 2450 किलोमीटर पर फैला हुआ ये बॉर्डर है, ये पोरस है और इसको 100% सील करना मुमकिन नहीं है। तो जब आप अफगान मुहाजिरीन को वापस ले जाएंगे तो हमारा काम पाकिस्तान का बदरजहा आसान हो जाएगा, फिर हमारे लिए ये मुमकिन भी होगा कि अभी आपने बाड़ भी लगानी शुरू कर दी, फेंस भी लगानी शुरू कर दी, बाड़ वायर भी लगानी शुरू कर दी, तो पाकिस्तान अपने वसाइल के अंदर रहते हुए कितना कुछ कर सकता है,
सही।
जो करना चाहिए वो कर रहा है, इससे मजीद करना ऑफिशियली उनके कहना है कि हमारे लिए मुमकिन नहीं। अब उसकी जो वजूहात हैं वो तो जाहिर है गवर्नमेंट की सतह पर गवर्नमेंट ही जानती है, मैं तो एज ए मुबस्सर अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट बार बार कह रही है जी नो मोर, इससे बाद मजीद करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है
जी,
तो यकीनन
मैं इसके ऊपर भी आता हूं गवर्नमेंट के वर्जन के ऊपर। पाकिस्तान के वजीर दाखला ने सीएनएन के साथ इंटरव्यू दिया है जो कुछ देर पहले नशर हुआ, सो मैं इस हिस्से को सेगमेंट वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। जाहिद आप हमें ये बताइएगा कि मिफ्ता इस्माइल अगेन, एक तो वो ये तो तस्लीम करते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान की मीशत के लिए, क्योंकि बाहर से लोग जो आ रहे हैं वो ज्यादा स्केप्टिकल हो जाएंगे, उनकी तशकीक होगी वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट या बाकी जो भी सरगर्मियां हैं, लेकिन साथ साथ वो इस उम्मीद का भी इजहार करते हैं कि ये मुल्क तहरीक वापस ले सकते हैं अमेरिका और बरतानिया। क्या लगता है, आपने रिपोर्ट फॉलो की है कम्प्लीटली, सो क्या वाकई महज प्रेशर टैक्टिक है, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी कंप्लाई करता हुआ नजर आए तो वापस ली जा सकती है ये तहरीक?
रियलिटीज देखें, गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान ने काफ़ी स्टेप लिए हैं और यही पाकिस्तान का जो बयानिया है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी तक उस तरीके से जा नहीं पा रहा जिस तरीके से जाना चाहिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें, स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान में टेररिज्म 70% कम हुई है। पाकिस्तान इंडिया से काफी उसने इम्प्रूव किया है, इंडिया ऊपर आया है उस लिस्ट में जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है बैंड आउटफिट्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये नैरेटिव बदकिस्मती से नहीं आया उस लेवल पर। पाकिस्तान ने बाकायदा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो गाइडलाइन थी उसके तहत फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहा है, जहां पर हजारों की तादाद में केसेस फाइल किए गए टेरर फाइनेंसिंग चोक करने के लिए, नेक्टा में एक बाकायदा डेस्क बनाया गया। पाकिस्तान ने 2 अरब से ज्यादा तकरीबन पैसे जो हैं वो टेररिज्म के थ्रू जनरेट कर रही थी कालादम तंजीमें, उनको कर्ब किया।
तो काफी एक लिस्ट ऑफ एक्शंस है जो पाकिस्तान ने,
उनको टेरर वॉच लिस्ट पे रखा। और फिर स्केड्यूल 4 एक A+ कैटेगरी है जिसमें लोगों के तकरीबन 5200 लोगों के अकाउंट फ्रीज किए गए। स्टेप पाकिस्तान ने लिए हैं। पाकिस्तान में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का हमेशा प्रॉब्लम रहा है, एक तरक्की पजीर मुल्क है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इस रीजन में पाकिस्तान हमेशा ही फोकस पॉइंट रहा है, पाकिस्तान स्ट्रगल करता रहा है, तो ये पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर बनाने की जरूरत है। और
जाती
तौर पर ये ख्याल है कि अगर मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान का केस वहां पर प्लीड करते हैं, और फिर एक इम्पोर्टेंट बात है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक टीम आई थी यहाँ पर पाकिस्तान में पिछले महीने, आपको याद होगा, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम में भी था, तो उस टीम को पाकिस्तान ने बाकायदा प्रेजेंटेशन दी है, अपना केस सामने रखा है, उसी के रिस्पॉन्स में ये फिर चीजें आई हैं। तो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान को इसका कॉन्टेस्ट करना। अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है, इंश्योरेंस दिलाता है इन ममालिक को, तो ये बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान बच पाए।
आपको लगता नहीं कि बच पाए, लेकिन अगर होगा तो बड़ी कामयाबी होगी। वजीर दाखला एहसन इकबाल CNN के साथ उनके इंटरव्यू, चंद मुख्तसर सी हम आपको साउंड बाइट उनकी सुना रहे हैं, उसके ऊपर फिर क्विक एनालिसिस और प्रोग्राम हम वाइंड अप करेंगे। क्या कहते हैं, खासतौर पर ये समझते हैं कि पाकिस्तान, उनका जो नैरेटिव है, बयानिया है कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, जो अफगानिस्तान के अंदर फेलियर्स हैं, तो इस तरह के दबाव उसी के नतीजा हैं।
People in United States are making Pakistan a scapegoat for the frustration because the results have not been achieved, and we think that to have the final outcome in Afghanistan, to have peace and stability, we need to follow a comprehensive approach.
Hum ek jame ek matamli ki zarurat hai, aur Pakistan ko jo Afghanistan ke andar nakamiyan hain uska kasoorwar na banaya jaye aur us pe qurbani ka bakra na banaya jaye. Mazid kya kehte hain?
So we are committed to fighting terrorism. There is very nominal aid that is coming from USAID or United States to Pakistan. Pakistan is not fighting this war for US aid. We are fighting this war for our own people,
but do you
for
want
the future
aid?
Of our people.
Do you need that aid? Would you like to see it resume?
We need trade, not aid.
CNN के साथ इंटरव्यू से एक सऊदी झलक हम आपको सुनवा रहे हैं, और आखिरी हिस्सा एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हम आपको सुनवाना चाहते हैं। एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं?
Well, I think the red line would certainly be any unilateral action in Pakistan would be a red line for Pakistan. Right. Pakistanis are dignified people. We want to have friendship which is based on mutual trust and respect. But any effort to try to bully Pakistan or coerce Pakistan will be counterproductive.
कोई भी कोशिश अगर पाकिस्तान के ऊपर महज चढ़ाई करने के लिए, उसको दबाने के लिए की जाएगी, तो वो सुदमंद साबित नहीं होगी, उसके उल्टा मनफी असरात हो सकते हैं। एहसन इकबाल साहब का CNN के साथ इंटरव्यू, उससे एक झलक हमने आपको सुनवाई। और कामरान बुखारी साहब, क्विक एनालिसिस इसके ऊपर, पाकिस्तान आपने बयानी के ऊपर खड़ा है, कितना आखिर आप ये इंटरव्यू अमरीका के अवाम ने, अमरीका के लोगों ने भी देखा होगा, तो कितना स्ट्रांग बयानिया है पाकिस्तान का?
देखें, ये तो मतलब ये एक लेवल की पब्लिक रिलेशंस है ना, जाहिर है। ये तो नहीं कोई अपना एहसन इकबाल साहब या कोई दीगर और कोई जो लीडर्स हैं, ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ भाई जो है हाँ हमारे पास प्रॉब्लम है, वो यही कहेंगे, उनसे यही तवक्को की जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके कहने से ये मतलब इज इट फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, मतलब कुछ सुन रहा है इसको, मतलब ये किसी के कान पे जून भी रेंगेगी या नहीं रेंगेगी, ये सवाल उठता है। फिर ये है कि अगर मसला नहीं है, अगर हम जो है इस बयान को देखा जाए उस अमल के रोशनी में कि जहां जो है ریئیکٹو طور پہ جا کے جو ہے جماعت الدعویٰ کی دیگر جو ہے جو تنظیمیں ہیں ان کے اوپر مزید پابندیاں لگائی گئی ہیں. تو وہ کیوں لگائی گئی ہیں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تو اگر ہم اتنے مطلب یہ بیان یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ ایک ہفتہ ہی جا سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جائیں گے, تو پھر یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس طرح کا جب بیان آتا ہے پھر دوسری طرف حرکت جاتی ہے, پرسپشن دوسری طرف یہی جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمیں گولی دے رہے ہیں, یہ یہ ہمیں جو ہے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, ہمارے اپنے اقدامات سے ہم جو ہے ہم اپنے کیس کو کمزور کر رہے ہیں.
بے حد شکریہ کامران بخاری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر سعید صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کسی بھی یونیلیٹرل ایکشن کا خدشہ ہے جس کی بنیاد پہ احسن اقبال صاحب متنبہ بھی کر رہے تھے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور پاکستان اپنی استعداد میں اس کو دیکھے گا؟
دیکھیے, اس کو سارے نیریٹو کو ان کے بیانات کو ایک خاص پس منظر میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر پاکستان اتنا ویمنٹلی فرملی یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مزید کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, تو کوئی ایسی کمپلشن ہیں جن کی بنا پر پاکستان سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, رائٹ؟ اب اگر یہ چیز ہم دنیا کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں تو پھر میرے خیال میں چیزیں دونوں جانب کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور اگر ہم صرف یہ بولیں گے کہ دباؤ کے تحت ہم پاکستان سے کچھ ایسے اقدامات کرا لیں جو کہ پاکستان کو مجبور کر دیں گے, وہ بحالت مجبوری ان اقدامات کو کر لے, تو میرے خیال میں اس کا فائدہ یوں نہیں ہوگا کہ اس کے جو نتائج ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کہ جب پاکستان اگر دل سے سمجھتا ہے کہ یہ کام ہمارے قومی اور بحالت مجبوری ہم کر رہے ہیں, تو پھر مجھے خود ہی بتائیے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں.
صحیح.
تو ان کا جو کہنا ہے وہ اپنی جگہ بجا ہو سکتا ہے, اور پاکستان کا جو قومی موقف ہے اس کے بھی پیچھے کوئی وجوہات ہونی چاہیے, یقیناً ہوں گی, لیکن وہ کیا ان کو دنیا کو باور کرانا جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. لیکن اگر جو آپ کا سوال تھا کہ اگر ایسا کوئی ایکشن اٹھایا گیا, تو میرے خیال میں پہلی چیز تو میں یہ واضح کر دوں کہ ابھی تک تو جو امریکہ کی جانب سے برنکس مین شپ پالیسی کھیلی جا رہی ہے کہ ہم ابھی کچھ کرنے والے ہیں, کچھ لیں گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امریکہ نہ تو ایسا کر پائے گا, نہ ہی اس کو کرنا اس کے مفاد میں ہوگا.
صحیح.
کیونکہ اس کے بہت سارے امپلیکیشنز ہوں گے. پاکستان مکمل طور پر امریکن کیمپ سے نکل جائے گا, اور یہ جو خراب ہوئے حالات جب باہمی تعلقات مزید بگڑ جائیں گے, اور اس کے بعد پاکستان بھی بہرحال ایک عالمی طور پر ایک قوت ہے, کم از کم نیوکلیئر پاور تو ہے, میں سے مکمل طور پہ بے دخل کرنا بھی امریکہ کے مفاد میں نہیں ہوگا.
جی,
میرا خیال ہے کہ یہ برنکس مین شپ جو ہے یہ کارآمد نہیں ہوگی. لیکن اگر امریکہ نے ایسا کوئی قدم اٹھایا, مزید پاکستان امریکہ تعلقات کو بگاڑ دے گا, اور ان دی لانگ ٹرم یہ امریکہ کے اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہوگا.
اس سے پہلے کہ میں سیگمنٹ ختم کروں, مجھے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق کچھ کالز کو شامل کرنا ہے. متین سلمانی لنڈی کوتل سے اور لورا رائی سے لال محمد ہمارے ساتھ ہیں. جی متین, کیا کہنا چاہیں گے؟
سر, اصل میں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک دنیا کو کیوں قائل نہیں کیا کہ ہم نے امریکہ کی نہیں اتنی قربانی دی, نے کشمیر کا مسئلہ صحیح طور پر اٹھایا. آپ فوجی حکومت میں 50 سال رہی ہے نا, فوجی حکومت, ابھی تک سیاسی حکومت اور جتنی فوجی حکومتیں ہیں وہ سب ناکام ہو چکی ہے کیا؟
جی, آپ کا بہت شکریہ. آپ کے بہت سارے سوالوں کا اس کا جواب جو ہے ہمارے پروگرام میں تفصیلی طور پہ دیا گیا ہے, اور یہی تو ایشو سب اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایفرٹس کی بھی گئی ہیں تو سب لوگوں کو قائل کرنے میں زیادہ کامیابی نہیں ملی. لورا لائی سے لال محمد.
جی, میں بریگیڈیئر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم افغانستان میں حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پر پابندیاں لگتی ہے, انڈیا میں ہوتا ہے تو پاکستان پر لگتی ہے نا. کیا پاکستان نے یہ افغانستان جنگ کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا؟ اور کیا یہ پاکستانی عوام اتنی کمزور ہے؟ پاکستانی عوام گاز کہے گا کسی کے سامنے دوسرے نہیں پھینکیں گے نا. اتنی عادت ہے نا پاکستانی عوام اپنی فوج اپنی حکومت کے ساتھ گاز کھانے پر بھی کیا.
بہت شکریہ آپ کا, آپ کے بھی کمنٹ سے اس میں سوال درہ کم تھا. آخری سوال آزاد خان آزاد سکھر سے, اس سیگمنٹ کی آخری کال.
السلام علیکم بھائی.
جی وعلیکم السلام.
السلام علیکم. یہ جو حافظ سعید ہے یا دوسرے جو تنظیمیں ہیں وہ کشمیر کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے, اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں خود 70 سالوں سے پڑا ہے. اقوام متحدہ اگر ان سے انحراف کرتا ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟
جی
ہلو,
جی آپ کی آواز جو ہے میں سن نہیں پایا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بریگیڈیئر حامد صحیح صاحب کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود. زاہد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن میں پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام, زبیر طیب ہمارے انجینئر ہیں. اور سامعین, پاکستان کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات یہ آج کل خبروں میں ہیں, شہ سرخیوں میں, خاص طور پہ قصور میں زینب کے قتل کے بعد ان واقعات کو خاص طور پہ میڈیا نے بھی توجہ دی ہے. مختلف سماجی جو ادارے ہیں اور سول سوسائٹی جو ہے اس نے خاص طور پہ اس کے اوپر ری ایکشن ظاہر کیا ہے, لیکن اب یہ چیز اور سنگین صورت میں اور باقاعدہ ایویڈنس کی صورت میں سامنے آ رہی ہے. پاکستان میں گزشتہ 4 برسوں کے دوران اقوام متحدہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی وزارت ہے اس نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں, جو رپورٹ پیش کی ہے, اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 4 برسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے 17,000 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, جو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں اس کا اندازہ کرنا شاید اس تناظر میں آپ کے لیے آسان ہو. بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ایگزیکٹ ڈیجٹ نہیں ہے, لیکن شاید 100 میں سے 10 کیس ہی رپورٹ ہو پاتے ہوں. اور بتایا یہ گیا ہے انسانی حقوق کی وفاقی وزارت کی طرف سے کہ 2013 سے 2017 کے دوران 17,862 کیسز رپورٹ ہوئے اور صرف 112 مجرموں کو اس میں کنوکشن ہوئی, یعنی سزا دلوائی جا سکی. اور غیر سرکاری تنظیمیں ساحل اس کے اشتراک سے بھی یہ رپورٹ تیار کی گئی, اور اس کے مطابق سامنے آنے والے ان واقعات میں 10,620 میں بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پیش آئے, جبکہ 7,242 میں بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. 112 افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکا. بہت ہی افسوسناک یہ فگرز ہیں. ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب انیس جیلانی صاحب, ممتاز کا نمائندہ ہیں اور خاص طور پہ بچوں کے حقوق کے لیے بہت سرگرم ہیں, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو ساحل کے ساتھ بھی جس تنظیم کا ہم نے حوالہ دیا ہے اس کو بھی چیئر کر رہے ہیں. زاہد گشکوری انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, اور پچھلے دنوں جو واقعات رونما ہوئے پاکستان کے اندر اس کے اوپر بھی تفصیل سے لکھتے رہے ہیں اور ٹویٹ بھی کرتے رہے ہیں. انیس جیلانی صاحب, کیا کہیں گے, یہ کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھے ہیں, کیوں کر اتنی بڑی تعداد میں یہ واقعات ہو رہے ہیں, کم رپورٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کے باوجود 17,000 کیسز اور 112 افراد کی گرفتاری؟ کیا نظام, کیا سسٹم بچوں کو پروٹیکٹ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام نہیں ہو چکا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ ناکام یقیناً ہو چکے. ایک فگرز جو ہیں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں کہ یہ فگرز کس حد تک درست ہے, لیکن یہ کہ جو بھی فگرز ہوں, دیکھیں آپ بتا رہے ہیں کہ 17,000, ہو سکتا ہے 17 ہو, ہو سکتا ہے 20,000 ہو, ہو سکتا ہے اس سے کم ہو, لیکن جو بھی ہو, اگر بچوں کے ساتھ زیادتی ہو تو میرے خیال میں اگر کوئی بھی ایسا ملک جہاں پہ رول آف لا ہو وہاں پر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور مجرم کو سزا ہونی چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر قوانین جو ہیں, خاص طور پہ جو کرمنل قوانین ہیں, وہ تو موجود ہیں اور آج سے موجود نہیں, 1860 سے جب سے پاکستان پینل کوڈ بنا ہے اس وقت سے قانون موجود ہے, لیکن اس پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. پولیس جو ہے وہ صحیح انویسٹیگیشن نہیں کرتی, بہت دفعہ ثبوت نہیں ملتے, عدالتیں بھی اس کو سیریس نہیں دیتی, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں سزا ہو جاتی ہے, اور جب یہی کیسز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کیسز کو اوور ٹرن کر دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے.
صحیح.
تو میں سمجھتا ہوں پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجرموں کو سزا دے, اور اگر کوئی بھی ایسا جرم کرتا ہے, یہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کبھی میڈیا اس کو پک اپ کر لیتا ہے, جیسے حال ہی میں زینب کا ایک کیس اور مردان میں آتما کا ہوا, اس پر بڑا شور مچ جاتا ہے, اور لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر سے وہ سب بھول جاتے ہیں, پھر ہم اپنی پرانی ڈگر پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں.
جی اکثر جب ہم اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا, اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی ایک جرم کی ایک غلط اگر ایکشن کسی اچھی جگہ پہ بھی ہو رہا ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. بالکل امریکہ میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں, لیکن جیسے انیس جیلانی صاحب نے کہا کہ اصل ایشو جو پروسیکیوشن کا ہے اس کے اندر جو سیریسنیس اور جو کمٹمنٹ ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے. امریکہ میں بھی ہوتے ہیں لیکن امریکہ کے اندر مجرم یا ملزم جو ہے وہ بچ نہیں پاتا اور اس کی زندگی تقریباً ختم ہو کے رہ جاتی ہے. بہت لمبی سزائیں بچوں کو ہراس کرنے کی یا ان کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی. زاہد گشکوری صاحب, ہماری سوسائٹی تو کہتے ہیں جی اس کے باقی جی بڑی ویلیوز ہیں, پھر انٹر کنیکٹیو بھی ہے, انگیجڈ بھی ہے, لیکن اس کے بعد باوجود اتنی بڑی تعداد, اور آپ جس دیہی بیک گراؤنڈ سے آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو کہ جو نہ رپورٹ ہونے والے کیس ہیں وہ اس کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے.
بالکل اسد, دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, یہ 17,862 جو کیسز ہیں یہ رپورٹ کیے گئے ہیں, ان کی تعداد کئی سو گنا زیادہ ہے پورے پاکستان میں, اور ہمارا جو سوسائٹی اور کلچر ہے یا روایات ہیں لوگ اکثر کیسز فائل ہی نہیں کرتے, رپورٹ ہی نہیں کرتے, تو یہ نمبر کہیں زیادہ ہے. اور پاکستان میں قوانین ہمیشہ موجود رہے ہیں, اس پر کوئی عمل درآمد نہیں رہا ہے. اور جو آپ کمپیریٹیولی دو سوسائٹیز کا لوگ ایک کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہو رہے ہیں تو کیا امریکہ میں نہیں ہوتے, کیا برطانیہ میں نہیں ہوتے, وہاں قانون ہے اور قانون پر عمل درآمد ہے سب سے بڑھ کے.
جی.
پاکستان میں ابھی 2-3 کیسز آئے جو میڈیا لائم لائٹ میں لے کے آیا, اور ابھی تک 3 فوکس کیسز پورے ملک میں ایک مہینہ گزر جانے کے باوجود 2 کیسز میں جو کی ملزم تھے وہ ابھی تک پکڑے ہی نہیں گئے. چیف جسٹس آف پاکستان ہر ہفتے ڈیڈ لائن دیتے ہیں پولیس کو, لیکن کوئی پکڑا نہیں گیا. دیکھیں ان 3 کیسز میں ہم تو ہزاروں کیسوں کی بات کر رہے ہیں, تو ان کیسز میں کیا عمل درآمد ہوگا؟ بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ سوسائٹی کو ہم نے انفارم کرنا ہے, اویئرنیس دینی ہے, اور 70% پاکستان میں دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں, وہاں پر یہ کیسز ہم بچوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ اس کو ساتھ عورتوں کو بھی شامل کریں. ان کے کیسز بھی سامنے آئے تھے کہ پاکستان میں 22,000 سے زیادہ خواتین نے رپورٹ کیا پہلی دفعہ, اور یہ نمبر کہیں زیادہ ہے. تو بنیادی طور پر پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ اس میں اویئرنیس اب تھوڑی سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, میڈیا پرائیویٹ میڈیا لائم لائٹ میں چیزیں لا رہا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا ایک کاروباری آدمی کا ہے پاکستان میں, اور اس کا فوکس زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں, اگر کراچی سے اس کو زیادہ بزنس ملتا ہے تو وہ کراچی میں ہونے والی بارش کو لائیو دکھاتا ہے, جبکہ اگر چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ملتان میں یا پھر شکارپور میں یا پھر لورالائی میں, وہ رپورٹ نہیں کی جاتی, نہ میڈیا اس کو رپورٹنگ میں لے آتا ہے. تو یہ ایک المیہ رہا ہے, لیکن بات یہ ہے آج پہلی دفعہ لیجسلیشن اسی نیشنل اسمبلی نے پاس کی ہے بچوں کے جو رائٹس ہیں اس کے حوالے سے, وہ اس کا فوکس اور جو جورسڈکشن ہے وہ صرف اسلام آباد ہے. پنجاب لیجسلیشن کر رہا ہے کسی حد تک, لیکن دوسرے صوبے کوئی آگے نہیں بڑھ رہے. آپ کو معلوم ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا اپنا رائٹ ہے, اپنے لوگوں کے لیے اچھے سے اچھے قوانین بنائیں اور ان پر عمل درآمد کروائیں. تو یہ اب ان کو امپاور کرنا ہوگا, صوبوں کو خود سے ہی کرنا ہوگا اپنے آپ کو. اور اب وقت وہ نہیں رہا کہ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اس کو رپورٹ نہ کریں, اور رپورٹ کریں اس کو انصاف تک لے جائیں, اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اگر کسی کو پھانسی ہوتی ہے تو قانون کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, نہ کہ معافی ہونی چاہیے.
ہمیں ریحانہ لغاری صاحب نے جوائن کیا ہے, منسٹر ہیں ہیومن رائٹس کی, اور کوئکلی ان سے ہم لیتے ہیں ان کا نقطۂ نظر. ریحانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے شارٹ نوٹس میں ہمیں جوائن کیا. آج جو قومی اسمبلی میں وزارت نے رپورٹ پیش کی ہے کہ 4 برسوں میں 17,000 سے زیادہ بچوں کو وکٹمائز کیا گیا ہے, اس ریفرنس میں کیا لیجسلیشن ہو رہی ہے اتنی بڑی تعداد, اور صرف 112 لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکا ہے, کہاں پہ ایشوز ہیں, کہاں پہ فیلئرز ہیں بحیثیت ریاست بحیثیت حکومت؟
ہلو, آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے, مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. میرے خیال میں آپ غالی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں یہاں پہ بچوں کے بارے میں, ان کے بارے میں؟
جی, انسیڈنٹ پلس یہ کہ وہ ایک رپورٹ ہے جس میں
آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے.
قومی اسمبلی میں جو رپورٹ پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ 17,000 بچوں کو پچھلے 4 برسوں میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا.
آپ چین کی بات کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟
پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ
ہلو
جی, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, لیکن آف کورس اس کے اندر سندھ کے اندر بھی واقعات ہیں, پنجاب کے اندر بھی ہیں.
جی
جی میں معافی چاہتا ہوں.
جی یہ پورے پاکستان کی رپورٹ ہے. آپ کی آواز, میری آواز آ رہی ہے؟
جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کمپلیٹ جاری رکھیے گا.
پاکستان کی یہ رپورٹ ہے, اور جی جی پورے پاکستان میں یہ رپورٹ ہے, اور سندھ میں یہ واقعات فارچونیٹلی, میں یہ کہوں گی کہ فارچونیٹلی سندھ میں ایسے واقعات جو ہیں وہ بہت کم ہیں, اور وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. اس کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ کی بڑی کاوشیں ہیں. اس کی وجہ سے آپ جیسے کہ لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی کہ چائلڈ کیئر کمیشن بنائی جائے, تو اس کے لیے سندھ حکومت نے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی بنائی ہے جو کہ کافی ایکٹیو ہے یہاں پر ہمارے پاس سندھ میں. اور اس قسم کے اگر کیسز ہوتے ہیں تو ہم اینٹی ٹیررسٹ فورس میں چلاتے ہیں. تو اگر سزائیں یہاں پر ہم لوگ کافی حد تک کوشش کر رہے ہیں ان سے امپلیمنٹ ہو, ان قوانین سے امپلیمنٹ ہو, تو سندھ میں ایسی میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کا گراف کافی حد تک کم ہے, لیکن پنجاب میں کافی جو ہے نا وہ وائلیشن ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ایسے کیسز کو چلایا جائے, اور سب سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ سزائیں دینی چاہیے, اور اس میں کرائم میں یہ آنا چاہیے.
جی,
تو اس کی وجہ سے بھی روک تھام ہو سکے.
بہت شکریہ ریحانہ لغاری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. زاہد گشکوری آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. انیس جیلانی صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی شکریہ. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے آخری سیگمنٹ پہ, ہم بات کرتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن اور پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اس فرمام. پروگرام کے آخر میں ہم کوئکلی ایک نظر ڈالیں گے بلدیہ فیکٹری کراچی, جس کے اندر ایک انتہائی اندوہناک واقعہ پیش آیا تھا سال 2012 میں, 11 ستمبر 2012, جس میں آتش زدگی سے کم از کم 250 مزدور جل کر ہلاک ہو گئے تھے. بعد میں جو اطلاعات آئیں, بعد میں جو انویسٹیگیشنز ہوئیں, اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ آگ لگی نہیں تھی بلکہ لگائی گئی تھی. اب اس کیس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 6 سال گزرنے کے بعد اینٹی ٹیررزم کورٹ نے, انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بدھ کے روز 3 جو بنیادی یا مشتبہ افراد ہیں اس کے اندر, ان کے خلاف فرد جرم عائد کی ہے. اور جو ایکیوز نے اس کے اندر عبد الرحمان المعروف بھولا اور زبیری المعروف چریا وہ شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سٹنگ ایم پی ہیں جو اس وقت منسٹر بھی تھے, متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق, رؤف صدیقی صاحب کا نام اس کے اندر آ رہا ہے, جن کے اوپر براہ راست الزام ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ فیصلہ کس جانب جاتا ہے, لیکن سول سوسائٹی کی سطح بھی یہ بہت تنقید ہوتی رہی ہے, ہو رہی ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ 250 لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ فیصلہ ابھی تک نہیں آتا, سو کیا توقع رکھی جائے انصاف کے اس نظام سے, حکومتوں سے, سول حکومتوں سے, پروسیکیوشن سے؟ جو بہت بڑا کرٹیکل کوسچن ہے وہ یقیناً 250 افراد جو مرنے والے تھے آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں اور ان کے گھر والے. آخری معافی کے ساتھ, کچھ منٹ ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں, میں ذرا اس کے اوپر کوئک انالیسز لیتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں عامر لطیف صاحب, سینئر صحافی ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, اور پروفیسر توصیف احمد صاحب, دونوں ہمارے مہمانوں کا تعلق کراچی سے ہے. لطیف صاحب, 3 سسپیکٹ ہیں اور اس کے اندر سٹنگ ایک پاورفل ایم پی اے بھی ہیں, ایک پاورفل سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے, کس جانب پروسیکیوشن جاتی نظر آتی ہے؟ فیصلہ ہو پائے گا کبھی؟ نہیں ہو پائے گا؟ کیا عام آدمی کیا سوچتا ہے اس مقدمے سے متعلق؟
دیکھیں اگر تو ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ٹریک ریکارڈ میں تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو مظلوموں کا خون ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ تو رائے گاہ ہی چلا گیا ہے. جیسے بڑے بڑے واقعات آپ دیکھتے جائیں کہ جس ملک میں جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیول کے قاتل بھی نہ پکڑے جائے تو ظاہر ہے کہ یہ جو مزدور ہیں یہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ بالکل کہیں میٹر نہیں کرتے. لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے پہلا قدم جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے. تو اگر میں ایک خوشگمانی رکھوں اور موجودہ جو عدلیہ ہے اس کی جو پیس ہے یا اس کی جو کیسز کو ڈیل کرنے کی ایک کائنڈ آف سورٹ آف انڈیپینڈنس ہے میں اس کو اگر دیکھوں تو مجھے غالب امکان یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ دیر بدیر ضرور ہو سکتی ہے, پر مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور ہوگا.
فیصلہ کبھی نہ کبھی ضرور ہوگا. پروفیسر توصیف صاحب, متحدہ قومی موومنٹ آج کل بذات خود کئی کرائسز میں ہے, سو کیا اس پس منظر میں سوچا جائے کہ شاید اب کوئی انفرادی سطح پہ انصاف کے اس نظام کو اتنا دباؤ میں نہیں لا سکتا, کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوگا؟ اور کیونکہ یہ تو بہرحال لگتا ہے کہ طاقتور لوگوں کے بنا یہ اتنا بڑا اتنے دھڑلے سے اور اتنے جگرے سے یہ کام کر جانا, 250 لوگوں کو زندہ ہلاک کر دینا, جلا کر مار دینا, کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے.
ہاں دیکھیے, یہ بلدیا ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں نا, بلدیا فیکٹری کی آپ؟
جی جی.
ہاں دیکھیے, بلدیا فیکٹری کا معاملہ تو بہت المیہ کی صورتحال ہے کہ اس کے مختلف اسٹیجز آئے. پہلے تو یہ آیا کہ جو ان کے مالکان تھے ان کی غلطی, بعد میں پتا چلا کہ ایم کے ایم کا سیکٹر انچارج اس میں انوالو ہے. مگر یہ کہ کیونکہ سیاست بہت زیادہ ہے, عدالتی نظام بہت زیادہ واضح نہیں ہے, تو بہت زیادہ کنفیوز صورتحال ہے. اور اب بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز ہوگا تو معاملہ جو ہے پھر پیچھے کی طرف چلا جائے گا, تو لوگوں کو اس طرح اعتماد نہیں ہے. مگر یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ 250 لوگوں کا مر جانا اور اس کا معاملہ اتنا طویل عرصے تک کھنچ جانا, یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. اس پہ جو بھی ہے, اگر جو بھی آدمی انوالو ہے اس کے بارے میں تو بہت جلد سے جلد فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا, جو کہ طویل ہوتا جا رہا
ہے. یہ بتائیے گا کہ اس میں ایک پارلیمنٹیرین کا بھی نام آیا ہے, سو کتنے امکانات ہیں کہ یہ انفلوئنس کر سکیں سسٹم کو؟ اب بھی
دیکھیے, یہ بالکل کوئی بھی اس میں ممکن ہے. پارلیمنٹیرین کا بھی امکان آیا ہے, سسٹم کو انفلوئنس کرنے کی بھی بات ہے. کراچی میں جو آپریشن چلتا رہا اس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی ہے, بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر. اور پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان میں اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. اسٹوڈنٹ کو ٹیچر پہ اعتماد نہیں ہے, مریض کو ڈاکٹر پہ اعتماد نہیں ہے, عام آدمی کو اپنے وکیل پہ اعتماد نہیں ہے. تو یہ اداروں پہ اعتماد نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں ایک بہت کنفیوز صورتحال ہے. مگر بہرحال اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور یہ جو جن لوگوں نے اتنے لوگوں کو جلایا ہے ان کو واقعی سزا ہونی چاہیے. انفلوئنس تو ہوگا کہیں نہ کہیں, یہ تو پاکستان کے معاملہ ہے کہیں نہ کہیں.
جی عامر لطیف صاحب, اداروں کے پاس کتنا موقع ہے کہ وہ اپنے اعتماد بحال کر سکیں, کیونکہ یہ تو بڑی
جی بالکل میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو یہاں پارشلی اگری کرتا ہوں کہ یہ بات درست ہے, لیکن یہ بھی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ادارے جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود بھی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے لوئر کورٹس کا حال تو بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے, لیکن اعلیٰ عدلیہ میں بہرحال سمجھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں انڈیپینڈنس کا لیول ہے, اور جو چیزیں جس طرح اب ایکسپینڈ اور کھلتی جا رہی ہیں تو اب ادارے بھی شاید ان کے لیے بھی ایک بڑا یہ موقع بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ اس موقع کو ضائع بھی نہیں کریں گے کہ وہ اپنی جو گری ہوئی ساکھ ہے اس کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کریں, کسی نہ کسی حد تک اس کو بحال کریں. دوسرا جو آپ نے انفلوئنس کی بات کی, دیکھیں میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ چونکہ جو اس میں جن جن ملزمان کے نام ہیں وہ اس وقت موجود مختلف سیاسی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں, یعنی اس میں پی ایس پی کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں ایم کیو ایم لندن کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں ایم کیو ایم موجودہ جو دو ایم کیو ایم بن چکی ہیں پی آئی بی اور بہادر آباد, ان دونوں کے مختلف جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ جو اس طرح انفلوئنس کرنے کی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کس پارٹی کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے, تو اگر کسی پارٹی کے ساتھ کسی اس لیول پہ ڈیل ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ کیس کا خراب ہونا جو ہے وہ ایک کوئی بادی النظر بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے پورا اس پہ یقین ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ इन चीजों को देखने के बजाय वो इसको खालिस मेरिट पे लेके आएगी, ये इतना बड़ा हादसा और इतना बड़ा सानिया है, और बहरहाल इन मजलूमों की जो बद्दुआएं और उनकी जो आहें हैं वो कहीं ना कहीं जरूर काम करेंगी, कम से कम मेरा ये यकीन जरूर है।
बेहद शुक्रिया आमिर लतीफ साहब, आपने भी ज्वाइन किया। प्रोफेसर तौसीफ आपके भी हम ममनून है। प्रियाम सामीन हम यहाँ पे खत्म करेंगे। प्रोड्यूसर थे हमारे साथ असफर इमाम और इंजीनियर जुबैर तैयब। असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।